اشخاص دلچسپی ہے کہ نہیں ہے؟ سنتے ہو نا؟ مہمانوں کو اشخاص محترم دلچسپی ہوتی ہے. ایک مہمان آتے تھے وہاں رکتے ہیں. آتے تو پابندی سے تھے, پھر وہ ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی آتے تھے وہاں, تو ان سے پھر تعلق کر لیا انہوں نے, مگر آتے وہی تھے حضرت کے پاس, محبت رکھتے تھے. یہ سمجھ میں نہیں آتا, اگر وہ سمجھتے اس کا مطلب تو پھر ان کو پتہ چلتا, کیونکہ اللہ کی محبت کے اشعار ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کو, اور مومن کو اللہ کی محبت سے آگے چلی ہے. گناہگار سے گناہگار آدمی جو ایمان والا ہے اس میں, اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. ہر انسان میں اللہ نے اپنی بہت محبت رکھی, ہر انسان کافر میں بھی ہے, لیکن وہ تکبر کی وجہ سے مانتا نہیں ہے, راستے نہیں
یہ رکھ لیجیے. طریقہ
ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا ارادہ رکھا ہے, دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ٹشو بھی رکھ لیجیے. انا فرضنا الامانة والجبال فابين ان يحملنها فاشفقن منها وحملها الانسان. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ اپنی اطاعت کا, محبت کا, اپنی شدت کا بار بوجھ ہے نا, نماز پڑھنا بوجھ لگتا ہے, گناہ سے بچنا بوجھ لگتا ہے, اللہ کرنا بوجھ لگتا ہے, لیکن جب محبت آ جاتی ہے تو نہیں رکھتا. جب تک آدمی اللہ سے دور رہتا ہے تب تک ان لوگوں کا نام ضرور ضرور ہے. اس ظالم اور جاہل اس نے کہا میں اٹھاؤں, اپنے آپ کو دیکھ کے اتنے بڑے پہاڑ نے منع کر دیا, آسمانوں نے منع کر دیا, اور زمین نے منع کر دیا, اتنی بڑی بڑی چیزوں سے نے منع کر دیا, انٹر کے مارے انکار کر دیا, معذرت کر لی, ہم نہیں کر سکتے, پکڑے جائیں گے, پھر سزا کیسے بھگتیں گے آپ کی؟ یہ ظالم جاہل یہ مٹی کا آدمی جس نے کہا ہم اٹھا, تو یہ ظالم اور جاہل ہے. محبت کی محبت میں کسی کو نہیں گالی دیتا, تو یہ دشنام محبت کہلاتی ہے. خدا تعالیٰ نے اس کو محبت میں ظالم اور جاہل کہا ہے کہ یہ دیکھتا نہیں ہے کیا, ہمیں ہماری عظمت نہیں دیکھتا ہے, ہم کو دیکھتا نہیں, یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اٹھا لیں گے, تو وجہ اس کی کیا ہے؟ محبت ہے, محبت میں مر گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جو شیطان نے دہکایا ہے, تو یہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہماری محبت نے دھوکہ کھا گئے. شیطان نے دھوکہ دیا کہ تم اگر یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ پھر تم یہی رہو گے, ہمیشہ تم اللہ کا خود ملے گا تمہیں, یہ خود ہمیشہ کے لیے خلود مل جائے گا تم. تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ میں اپنے اللہ کے قریب رہوں گا, دھوکہ دے دیا اور دھوکے میں بھول گئے وہ, اور اللہ نے گواہی دی وہ نسیہ آدم, وہ بھول گئے تھے, وہ وعدہ ہم سے کیا بھول گئے تھے کہ ہم نہیں کھائیں گے اس کو, تو ہماری محبت میں انہوں نے کھا لیا. اور ولم نجد له عزما, ان کے اندر ہم نے, اللہ گواہی دے رہے ہیں, ہم نے ان کے اندر اس کا ارادہ بھی نہ پایا. کون گواہی دے رہے؟ اللہ, جو ہمارے دلوں کی گہرائی کا حال جانتے ہیں, گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہمارے ہر نیک اور برے ارادے کو جانتے ہیں. تو انہوں نے, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر ذرا بھی عزم نہیں پایا خطا کا. تو یہ وہ خطا نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کی خطا وہ نہیں ہے, وہ بھول ہے, بھول. اور وہ بھول بھی کیسی ہے کہ وہ بڑے سرکار کے بڑا آدمی ہوتا ہے, اس کی معمولی خطا بھی بڑی خطا ہوتی ہے. جو آدمی کسی کا معتمد ہوتا ہے, خاص پی اے ہوتا ہے, وہ اس کی خطا اور ہوتی ہے, اس پہ پکڑ بڑی ہوتی ہے, اس کی ذرا سی خطا پہ بڑی پکڑ ہو جاتی ہے. تم اتنی ذمہ داری, اتنے بڑے منصب پہ ہو, تم نے کیسے یہ کام کر دیا؟ اور وہی غلطی کوئی چپراسی کر دیتا ہے, کلک کر دیتا ہے, اس کو کہتے چھوڑو, چل اس کو نہیں سمجھے. تو بات کہاں سے چلی تھی کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا خزانہ ہے، مگر دنیا میں آ کر غفلت کا شکار ہو گیا. ملو ان سے. یہ سوال میں نے بھی وہاں ایک جگہ دکان پہ کیا، میں بچوں کے لیے چیز وغیرہ لینے کبھی جاتا ہوں. میں نے کہا کہ یار جب میں آتا ہوں تم کھانا کھا رہے ہوتے ہو، تو اس نے کیا جواب دیا کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تم آ جاتے ہو. تو آپ یہ کہہ دو کہ جب میں آتا ہوں تم نہیں آتے. تم کیوں نہیں آتے؟ اصل میں کیا مطلب، یہ نہیں نقل بھی ہوتی ہے کوئی، ہاں اصلی ہے، اصلیت جو ہے وہ جانی ہے آپ نے. اچھا تو کیا کہہ رہا تھا، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صدا بھی ادھر نہیں جاتی. ہمارے حضرت رحمہ اللہ سے کسی نے لکھا، جب حضرت والا ہمارے رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ ناظم آباد میں حضرت کا گھر تھا اور وہاں حضرت کا بیان وغیرہ ہوتا تھا، تو وہاں پر جو ہے ایک کوئی وکیل صاحب تھے یا کوئی صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے تھے. لیکن وہاں سے پھر جب حضرت والا رحمہ اللہ گلشن اقبال میں تشریف لے آئے، خانقاہ یہاں ہو گئی، تو وہاں سے انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ یہ شعر لکھ کے بھیجا، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں اب صبا بھی ادھر نہیں آتی. اچھا ذوق ہے، اچھا شعر ہے. کس سے پوچھوں بہار کی باتیں اب صبا بھی ادھر نہیں آتی. تو حضرت والا نے اس کے جواب میں یہ تحریر فرمایا تھا، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. ہاں ہمارا کام ہے، گھر میں بے چینی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ گلشن باغ اٹھ کے یہاں آ جائے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں چلے جائیں. تو بس اللہ کی محبت کی بات اگر چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے تو خود اولیاء کے پاس حاضر ہونا چاہیے، خود جانا چاہیے. روٹی چاہیے تو تندور پہ جاتے ہیں، تندور والے کو تو نہیں کہتے کہ تم ہماری کیوں نہیں آتے. جا کے ذرا ایک دن کہہ کے تو دیکھو یار ہم نے کیا قصور کیا، تم ہمارے یہاں نہیں آتے. کبھی نہیں کہو گے بھائی تم وہیں رہو اپنا تندور کے ساتھ، ہم خود ہی آ جائیں گے لینے. اللہ جی یہی اشار پڑھ، اگر ساتھ دیا کھانسی نہیں پینے تو تم پورا کر لینا. یہ بھی اشار مذہب کے پڑھتا ہے. گرمی لگ رہی ہے، کیا کریں. ہاں کچھ تو کرنا پڑے گا، یا تو یہ چلا دو ہلکا، نہیں ہلکا کر کے چلا دیجیے، ہلکا کر کے چلا دو. ہاں پہلے چلنے دیں پھر بند کر دیجیے گا، نہیں ایک دم گرمی ہو جائے گی. اس کو تو 20 پہ کرنا پڑے گا تب چلے گا یہ. ارے کہاں چل دیا، ابھی ابھی تو آئے ہو، ابھی ابھی جانا ہے. آتے ہی ان کی وہ ڈگ ڈگی بجنا شروع ہو جاتی. ہلکا کر دینا اور اوپر اس کا رخ اوپر کی طرف کر دو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. میں اسے شروع میں پوچھ رہا تھا کہ آپ مہمان ہیں تو اشعار سب اچھے لگتے ہیں، ان کا نہیں مجھے اچھے لگتے ہیں. تو میں نے کہا عام طور پر مہمان لوگوں کو اشعار چونکہ سمجھ میں نہیں آتے تو اشعار سے دلچسپی نہیں ہوتی. تو یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ اگر اشعار کی سمجھ آ جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے تو لازم ہے کہ محبت ہو جائے گی. اس لیے کہ ہر دل میں اللہ کی محبت کا خزانہ پہلے ہی سے رکھا ہوا ہے، پہلے ہی سے لگا رکھا ہے. الستو بربکم کا
اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات ہم سب پر ظاہر کی ہے. جب ہمارا جسم نہیں تھا صرف روح تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کو ہمیں دکھلا کر بھیجا ہے. اور وہاں سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو ہم سب نے وہاں شہادت دی تھی کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. لیکن یہاں آ کر ہم بھول گئے نا. وہ واقعہ یاد ہے کہ جب ہم وہاں تھے اور اللہ نے ہم سے پوچھا تھا؟ نہیں یاد نا, یاد نہیں ہوتا. مگر بعضوں کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. فرمایا کہ ایک بزرگ ہے, انہوں نے فرمایا کہ آج بھی میری دل میں وہ واقعہ تازہ ہے. ہاں, غفلت کی وجہ سے ہم اس کو بھول گئے ہیں, دب گئی وہ چیز. اسی کو ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ چوٹ پرانی, ہاں دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شیدائی ہے. ازل یعنی وہی وقت جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری روحوں کو جمع فرمایا تھا, پورے بنی آدم قیامت تک کے آنے والی سب روحوں کو. اور پھر یہ سوال کیا تھا, الستو بربکم, جو قرآن پاک میں ہے, میں تمہارا رب نہیں ہوں. مقصد بتانا مقصود تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, دنیا میں جا کے مجھے بھولنا نہیں ہے. تو اس کو فرمایا کہ دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شیدائی ہے کہ ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. اللہ والوں کے ہاں جانے سے وہ واقعہ جو تھا وہ تازہ ہوتا ہے. بوزی غفلت کی چھٹتی رہتی ہے, رگڑ لگتی رہتی ہے. محبت کی چنگاری بھڑکتے 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 اچانک بھڑک جاتی ہے, شعلے میں تبدیل ہو جاتی ہے, محبت کی آگ لگ جاتی ہے. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجموعہ کلام ہے آئینہ محبت ہے. اس میں سے کچھ اشعار پڑھنے ہیں, اس کے متعلق کچھ تمہید ہے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب نے حضرت مرشدی دامت برکاتہ ان کو خط لکھا کہ ناظم آباد میں جب آپ کا قیام تھا تو میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں سنا کرتا تھا, لیکن اب آپ گلشن اقبال تشریف لے گئے تو میں کس سے دین کی باتیں پوچھوں. اور انہوں نے پھر یہ شعر لکھا, کس سے پوچھوں باہر کی باتیں جب سبا بھی ادھر نہیں آتی. اس شعر کے جواب میں حضرت اقدس شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فی البدی یہ شعر تحریر فرمایا, تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب سبا بھی ادھر نہیں جاتی. تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب سبا بھی ادھر نہیں جاتی. اس میں یہ تعلیم ہے کہ طالب کو اپنے دینی مربی کی مجلس میں خود حاضر ہونا چاہیے. اور لفظ گلشن میں مزید لطف یہ ہے کہ حضرت والا کا قیام بھی گلشن اقبال میں ہے. اس کے بعد اس بہر میں حضرت والا رحمہ اللہ کے مزید اشعار وارد ہوئے, وہ بھی آگے تحریر ہے, انشاءاللہ وہ بھی پڑھتا ہوں. کسے پوچھوں بہار کی
ادھر نہیں جاتی
ادھر نہیں جاتی بوئے جانا اگر نہیں آتی بوئے جانا اللہ تعالیٰ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو بوئے جانا اگر نہیں آتی ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی بوئے جانا اگر نہیں آتی ساری جو گناہوں کا ماحول ہے خلاف شریعت ماحول ہے بے پردگی ہے گناہوں کا ماحول ہے مخلوط اجتماع ہے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف یہ جگہ مجھے راس نہیں آتی یہاں میرے اللہ کی میرے جانا کی خوشبو نہیں ہے میرے محبوب کی خوشبو نہیں یہاں میرے محبوب کے دشمن بستے ہیں دشمن کی بدبو ہے ایسی جگہ مجھے نہیں بھاتی چاہے دنیا میں کوئی بھی کونا ہو کسی بھی ملک ہو سلطنت ہو جب تک کہ میرے اللہ کی خوشبو وہاں نہ ہو مجھے وہ دنیا نہیں بھاتی بوئے جانا اگر نہیں آتی ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی میر ملامہ ایک طریقہ ہے کہ بار بار ہم توبہ کرتے ہیں تو مجاہدہ بھی تو کرنا چاہیے کوشش بھی تو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی جو فضیلت ہمیں عطا فرمائی ہے توبہ کی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں پھر توبہ کریں توبہ کی جو نعمت ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک اپنے آپ کو گٹر میں گرانا ہے اور ایک گر جانا ہے خطا سے گر جانا ہے تو توبہ کرتے ہیں لیکن بار بار پھر وہی گناہ جان بوجھ کر کرنا اس پر شرم تو آنی چاہیے کوشش تو کرنا چاہیے مجاہدہ بھی تو کرنا چاہیے اپنی جان لڑانی چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم جان بھی نہ لڑائیں سست بیٹھے رہیں اور گناہ کریں اور پھر توبہ کے سہارے پر گناہ کر لیں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا یہ اللہ کے سامنے اپنی جرت دکھلانا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ بازار میں کوئی مرہم بک رہا تھا کہ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو اس مرہم کو فوراً لگانے سے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں آپ کی انگلی بالکل ٹھیک ہو جائے گی نہ ذرہ برابر کوئی تکلیف رہے گی نہ نشان رہے گا جلے ہوئے کا تو کوئی آدمی وہ مرہم خرید کے لائے گھر میں اور بیگم سے کہے کہ ذرا اپنا ہاتھ جلانا میں مرہم کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہے گی کہ بھائی یہ تجربہ آپ خود ہی کر لیں ہمیں معاف رکھیں تو کوئی بھی مرہم کے سہارے اپنا ہاتھ نہیں جلائے گا اسی طرح سے گناہ توبہ کے سہارے گناہ کرنا یہ حماقت ہے تو کچھ شرم آنی چاہیے توبہ اس طرح کرنی چاہیے کہ کچھ الحاظ جاری ہو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ تو ہو اگرچہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لیں لیکن کچھ شرم ہو کچھ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے
میر ہوئے شر توبہ پر کیوں حیا کی تمہیں نہیں آتی آہو میری یاد کرتے آو میری یاد کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے. جب بندہ اللہ کو پابندی سے یاد کرتا ہے تو اللہ کو بھی انتظار لگ جاتا ہے کہ اب میرے بندے کے مجھے یاد کرنے کا وقت آ گیا. وہ بھی اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا. پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. ہاں پانی کو یاد کرنا, پانی کا یاد کرنا پیاسوں کو ہے مسلم. پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. ہاں اور انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا. ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. اسی لیے ذکر میں پابندی ضروری ہے کہ جب انسان پابندی سے ذکر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اب جب یہ بندہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا کام آسان کرتے ہیں تاکہ تو کہ جلدی سے اس کا کام آسان ہو, پھر یہ تسبیح لے کر میری یاد میں بیٹھ جائے. جس طرح بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی بندے سے ایسی محبت فرماتے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہی بندے سے محبت کرتے ہیں, تب بندے کو اللہ کی یاد آتی ہے. اللہ کی یاد آ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں, اللہ مجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں. تو جب بندہ حاضر نہیں ہوتا, سستی کرتا ہے, غفلت کرتا ہے یا کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو جو ذاکر اور شاغل بندہ ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتے ہیں تاکہ اس کو میری یاد سے غفلت نہ ہو جائے. اسی لیے ذاکر و شاغل آدمی کے کام بھی اللہ تعالیٰ بناتے رہتے ہیں, آسان کر دیتے ہیں.
آہ کو میری یاد کر دے
سے دل اچھل جانا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے یاد کیا ہے.
وہ مجھے یاد کر نہیں کرتے, یاد کبھی نہیں آتی, درد ان کا سے نہیں ملتا, درد جسے
یہ وہ دولت ہے کہ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے اور رازدار محبت کرتی ہے. درد ان کا اسے نہیں ملتا, راس حسرت جسے نہیں آتی, اور یہ حقیقت زبان عارف سے کیوں سمجھ میں تیری نہیں آتی. طاعت کرتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, بعض تہجد گزار بھی ہیں, دعوے دار بھی ہیں کہ ہم تو یہ یہ کام کرتے ہیں. بعض لوگوں کو شوق ہے, عورتوں میں بھی بعضی ایسی عورتیں بگاڑتی ہیں شیخی, ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں, ہم یہ بھی کرتے ہیں, تو صبح شام یاسین شریف بھی, سورہ ملک بھی, سورہ واقعہ بھی, ہر نماز کے بعد یہ یہ کام کرتے ہیں. تمام عبادت کو عکارت کر دیا, اخلاص ہی نہ رہا تو پھر کیا رہا, کیا عبادت. ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس جس میں اخلاص نہ ہوگا فرمائیں گے کہ بھائی جس جس کے لیے تم نے عبادت کی تھی جاؤ گے اس کے پاس, جاؤ اسے اپنا بدلہ لے لو. لوگوں کے دکھانے کے لیے یا لوگوں کو سنانے کے لیے یا لوگوں میں شیخی بھگار کر اپنی عبادت کو ضائع کر دینا ہے. خاموش رہنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں, معلوم نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں, کرتا رہے اور ڈرتا رہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا عبادت کرو لیکن ساتھ میں ڈرتے بھی رہو. ان پر کوئی ہماری حکمرانی ہے, کوئی ہماری زور زبردستی ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا لائیے ہمارا انعام؟ ہرگز بھی نہیں. وہ بتا دیں گے قیامت کے دن کہ تمہارا عمل کس قابل تھا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. غرض حضرت والا رحمہ اللہ یہاں درس دے رہے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا جس کو غم حاصل نہیں, اس سے وہ بھاگتا ہے اگرچہ عبادت کرتا ہے لیکن وہ خدا تعالیٰ کا مقرب خاص کبھی نہیں بن سکتا, رازدار محبت نہیں بن سکتا, درد محبت اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. درد ان کا سے گھر کر لیتے ہیں, جس دل کو اپنا بنا لیتے ہیں, ساری کائنات اس کی نگاہوں میں گر جاتی ہے. ماں اپنے ساز و سامان, ماں اپنی بادشاہتوں کے, ماں بعد ساتھ اپنی سلطنتوں کے, سلطنت ہفت اقلیم کے, سونے چاندی کی کانوں کے, حسینوں کے, اجتباع کے, یہ سب کی سب کائنات ان کی نگاہوں میں گر جاتی ہے, پھیکی پڑ جاتی ہے. جو سلطان عزت علم برکشت, جہاں بر بجے بے, جہاں در بجے بے عدم درکشت, وہ سلطان عزت وہ اللہ تعالیٰ وہ رب العزت جس گھر جس دل میں گھر کر لیتا ہے, اپنی عظمت کا جھنڈا اس کے دل میں گاڑ دیتا ہے, تو ساری کائنات جو ہے اس کے لیے کل عدم ہو جاتی ہے, مثل نہ ہونے کے. کائنات ہے لیکن مثل نہ ہونے کے ہے. کون دل میں میرے سمایا ہے ساری دنیا مجھے نہیں بھائی, سارا کر دیتے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی, یہ بس سے بھی مبارک حالت ہوتی ہے کہ علمات نے لکھا ہے کہ جب عبادات میں مزہ نہیں آتا, ذکر اللہ میں مزہ نہیں آتا, زندگی بے کیف ہو جاتی ہے اور سارا عالم اندھیرا معلوم ہوتا ہے, لیکن اس میں خدا تعالیٰ کی بڑی خاص حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. ایسے موقع پر ذکر و اذکار کرنا اپنے عشق پر مہر لگانا ہے, اس پر سرٹیفکیٹ مل جانا ہے کہ یہ بندہ لطف کا بندہ نہیں ہے, یہ بندہ مزے کا بندہ نہیں ہے, اللہ کا بندہ ہے. غرض یہ کیفیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی خاص قرب سے بظاہر جو ہے وہ دوری معلوم ہونے لگتی ہے بعض حالات میں, تو ایسے موقع پر ہر طرف عاشق کو اندھیرا معلوم ہونے ہوتا ہے, لیکن جو ہے وہ حقیقت اس کی اور ہوتی ہے اولیاء اللہ کے لیے. اور جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, پھر ان کے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ کتنا ہے تاریک گناہگار کا عالم, انوار سے معمور ہے அவரா இருக்காங்க. சாரா ஆலம் جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے.
سبحان
اللہ, کیا
شعر ہے.
جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے, یعنی گناہوں کا غم اٹھا کر حقیقی خوشی ملتی ہے, خالق خوشی خوش ہو جاتا ہے. ہاں, اصلی خوشی جب ہی ملے گی جب خالق خوشی ہم سے خوش ہوں گے, اور خالق خوشی ہم سے جب خوش ہوں گے جب ان کی منع کی ہوئی باتوں سے ہم بچ کر غم اٹھا لیں گے, لیکن اپنی خواہش کو پورا نہیں کریں گے, حرام خوشیوں کو پورا نہیں کریں گے. اس کی حسرت سے ہم اپنے دل کو سجا لیں گے, تب ہمیں حقیقی خوشی حاصل ہو جائے گی. جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے, جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے, اس پہ اثر فنا نہیں آتی, اس پہ اثر فنا نہیں آتی. جس کو عشرت حسرت سے, جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے, اس پہ اثر فنا نہیں آتی, اس پہ اثر فنا نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی محبت نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط, تعیس من تکس واذا شیک فلن تقش, طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ, اشعث رقصه مغبرة قدماه, ان كان في الحراسة كان في الحراسة, وان كان في الساقة كان في الساقة, ان استأذن لم يؤذن له, وان شفع لم يشفع. رواه البخاري. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ہلاک ہو دینار اور درہم اور چادر کا بندہ, اگر اس کو یہ چیزیں دی جائیں تو خوش ہو, اور اگر نہ دی جائیں تو ناراض ہو. ایسا شخص ذلیل اور سنگوں ہو جب اس کے کانٹا چبھے نہ نکالا جاوے. مبارک ہو وہ بندہ جو خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑا ہے, اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں, قدم غبار آلود ہیں, اگر لشکر کی حفاظت پر مقرر کیا جاوے تو لشکر کی حفاظت کرتا ہے, اور لشکر کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو پوری اطاعت کے ساتھ لشکر کے پیچھے رہتا ہے. اگر لوگوں کی محفل میں شرکت کی اجازت چاہتا ہے تو شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی, اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی. یعنی گمنام بے نشان ہونے کے سبب مخلوق ایسے بندے کو بے قدر سمجھتی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دینار کا مطلب یہ ہے کہ مال کی مذموم دوستی جو آخرت سے غافل کر دے, اور اگر مال ہو لیکن اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو تو مذموم نہیں. اور خاص دینار اور درہم جو فرمایا تو اس لیے کہ یہ نقد ہے جس سے نفس کی ہر بری خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے. خمیصہ اس چادر سیاہ کو کہتے ہیں جس پر دھاریاں ہوں, اور خاص اس کو اس لیے ذکر فرمایا کہ اس سے رعونت اور تکبر اور دکھلاوا اور سما پیدا ہوتا ہے. بندہ ہونا اس لیے ہے کہ کمال رغبت اور محبت سے اس کی جدائی پر تحمل نہیں رکھتے, گویا کہ مال کے غلام ہو چکے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بالوں کی سنتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک, اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک, اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی, اور ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں. پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے, اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے, اور اگر کتروانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے, لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا, گردن کی طرف چھوٹے کرا دینا جس کو انگریزی بال کہتے ہیں جائز نہیں. اسی طرح دائیں بائیں سے چھوٹے بڑے کرا دینا بھی جائز نہیں. اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے. داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے. داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے کم کتروانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے, اور ایک مشت کی مقدار سنت سے بھی ثابت ہے. مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے, یعنی خوب زیادہ باریک کرنا چاہیے. لمبی لمبی مونچھیں رکھنے پر حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے. زیر ناف بغل اور مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ دور کر کے صاف ستھرا رہنا چاہیے. اگر 40 دن گزر جائیں اور صفائی نہ کرے تو گناہگار ہوگا. بالوں کو دھونا, تیل لگانا اور کنگا کرنا مسنون ہے, لیکن ضرورت نہ ہو تو بیچ میں ایک آدھ دن ناغا کر دینا چاہیے. کنگا کریں تو پہلے دائیں جانب سے شروع کریں. کنگا کرتے ہوئے یا حسب ضرورت جب بھی آئینہ دیکھیں یہ دعا کریں, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. ترجمہ, اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجیے. نبی کے علاوہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دعا کی طرف کسی کا ذہن بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ جیسے میری صورت آپ نے ظاہر اچھا بنایا میرے باطن کو بھی اچھا کر دیجیے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل جو جنت میں ہوں گے. دوسری روایت ہے, امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک نہر ہے جنت میں کہ مجھ کو میرے رب نے عطا فرمائی ہے, وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیری ہے. اور بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے روایت کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی دونوں کناروں پر مجوف موتی ہیں, اس میں برتن پانی پینے کے اس قدر پڑے ہیں جتنے ستارے. اور نسائی کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ وہ وسط جنت میں ہوگی اور اس کے دونوں کناروں پر موتی اور یاقوت کے محل ہیں, اور اس کی مٹی مشک ہے اور اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت ہیں. ذرا تصور کریں, یہاں جو لوگ نارتھن ایریاز میں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے, کیسے خوبصورت مناظر بعض اوقات برف سے ڈھکے ہوئے اور قدرتی نظارے ایسے خوبصورت, لیکن جنت کا کیا عالم ہوگا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب خوبصورت نظاروں کو دیکھو تو دعا کر لو کہ یا اللہ جنت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. کس قدر خوبصورتی, یہ بتائیے کہ وہاں نہ تو کوئی کرایہ دینا ہے, نہ وہاں کوئی تکلیف ہوگی, نہ وہاں کوئی خرچہ پانی ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہم خوبصورت جنت کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے لیے مقدر فرمائی ہے، ایسی پراپرٹی کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے، دنیا کی پراپرٹی کے لیے سیٹھ لوگ بھی جو ہے اپنے پاس ایک گھر ایسی جگہ بناتے ہیں کہ وہاں چھٹیاں گزارتے ہیں جا کے، ہماری بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں ہمیشہ کے لیے. یہ دنیا غم کا گھر ہے، اس غم سے چھٹی ہونے والی ہے انشاءاللہ. اور ہر مومن کو خدا تعالیٰ ایسی ایسی جنتوں میں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے، تو ہمیں ان چھٹیوں کے لیے جو ہے خوب محنت کرنی ہے اور اپنی جنت کی پراپرٹی بنانی ہے. اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ لقدر مقامک فیہا. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. اور احمد اور ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جنت میں، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور پانی موتی پر چلتا ہے. اور ابن ابی الدنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت کیا ہے کہ وہ ایک نہر ہے جنت میں، اس کا عمق یعنی گہرائی 70,000 فرسخ ہے، اس کے دونوں کنارے موتی اور زبرجد اور یاقوت کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کے قبل اس کے ساتھ خاص فرمایا ہے. دوسرے انبیاء کے قبل اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فرمایا ہے. اور ترمذی کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جنت میں، اس میں پرندے ہیں جیسے اونٹوں کی گردنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ وہ تو بڑے لطیف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ لطیف ہیں، یعنی جنتی. فائدے میں لکھا ہے کہ یہ نہر جنت میں اس حوض کے علاوہ ہے جو میدان قیامت میں ہوگا، اور بخاری کی روایت کے موافق اس حوض میں اسی نہر سے پانی گرے گا، سبحان اللہ. اور مسلم کی روایت کے موافق دو پرنالوں سے کہ ایک چاندی کا اور ایک سونے کا ہوگا، جنت کا پانی اس حوض میں پہنچے گا. مجموعہ روایت شیخین سے ان پرنالوں سے اسی نہر کا پانی جانا ثابت ہو جاتا ہے. اور ان سب روایات کے مجموعے سے چند صفات فاضلہ، اس نہر کی اور خاص ہونا، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ سب واضح ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمني وارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهدني واهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لي واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عافني وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصرني وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح لي وأصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عني وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عني وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته